رحم الله أكبر الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام التحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قالت زينب بنت علي عليهم الصلاة والسلام ما رأيت إلا جميلا. صلوات الله على محمد. جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اس نورانی اور عظیم کلام کے ذیل میں جو ہماری گفتگو ہے، وہ جمال عاشورہ، عاشور کے دن کی زیبائی اور حسن اور جمال جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں. کل اس موضوع پر جو گفتگو ہوئی ہے کہ کربلا والوں نے جو انتخاب کیا، جو راستہ اپنے لیے چند آپشن میں اور چند امور کے درمیان میں جو راستہ انتخاب کیا، ان کا انتخاب اور اس انتخاب پر باقی رہنا، یہ کربلا کو بہت ہی عظیم عظمت میں اور بہت ہی حسن میں تبدیل کر دیتا ہے کہ جس کے جو در حقیقت وجہ تھی، جس کے اسباب کی طرف اگر توجہ کی جائے کہ اتنا عظیم انتخاب کیسے ممکن ہو سکا کربلا میں آنے والوں کے لیے، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ در حقیقت بصیرت تھی کربلا والوں کی، حسین ابن علی کے ساتھیوں کی، اور امام نے وہ بصیرت ایجاد کی تھی، بصیرت مزید بڑھاتے جا رہے تھے، اور آخر تک امام کی تربیت کا عمل جاری تھا. راستے میں جو لوگ امام تک آئے تھے وہ خود ایک پہلے سے موجود بصیرت کے نتیجے میں آئے تھے، پہلے سے موجود ان کے اندر جو فضائل اور کمالات تھے اس بنیاد پر آئے تھے، جس میں ایک بہت بڑی فضیلت ان کی بصیرت تھی. لیکن آنے کے بعد مزید امام اس میں اور اضافہ کرتے گئے، اور نہ صرف بصیرت میں بلکہ کربلا والوں کے دیگر صفات میں اور دیگر کمالات میں بھی امام مزید اضافہ کرتے گئے. تو کل آپ کے سامنے چند نمونے پیش کیے کہ امام کس طرح تربیت کر رہے ہیں، شب عاشور میں امام کس طرح سے تربیت کر رہے ہیں اپنے اصحاب کے. حتیٰ عاشور کے دن جو امام نے کلمات بیان کیے، ان کلمات کے ذریعے سے مزید امام کی تربیت کا عمل جاری ہے. یعنی اتنے عظیم مقامات پر آنے کے باوجود، اتنی عظیم فضیلتوں تک پہنچنے کے باوجود کہ جس کا تصور کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، ان مقامات کے آنے کے باوجود پھر بھی امام کا اپنے ایک ایک عمل کے ذریعے سے اپنے اصحاب کی تربیت کا عمل بھی جاری تھا، کہ اس میں ایک تربیت جو امام مزید مسلسل کرتے جا رہے تھے وہ اپنے اصحاب کی بصیرت تھی، کہ اس بصیرت نے ان کو اتنے سخت راستے پر اتنا مضبوطی سے باقی رکھا کہ جو کربلا کا حسن ہے، اتنے سخت اور اتنی مصیبتوں سے بھرے ہوئے راستے پر اس قدر مضبوطی سے باقی رکھنا وہ ان کی بصیرت کا نتیجہ تھا۔ یہ بصیرت، اس بصیرت کے نتیجے میں دو چیزیں سامنے اور آتی ہیں کہ جو کربلا کے جمال کو اور کربلا کے حسن کو اور کربلا کی عظمت کو سامنے لاتی ہیں بصیرت ہی کے نتیجے میں۔ ایک طرف انتہائی وفاداری حسین ابن علی سے، دین سے، حق سے، اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں انتہائی مضبوطی، انتہائی شجاعت، انتہائی جرأت، اور دشمن کے مقابلے میں شدید ہونا، کہ یہ دو پہلو درحقیقت دونوں بصیرت کا نتیجہ ہے۔ اگر بصیرت عمیق نہ ہو تو اس حد تک وفاداری کا امکان نظر نہیں آئے گا، یعنی وفاداری نظر نہیں آئے گی۔ ہوگا انسان ایک حد تک محبت کرے گا، ایک حد تک چاہے گا، ایک حد تک محبت کا اظہار کرے گا، ایک حد تک قربانیاں دینے کو تیار ہو جائے گا، چند پیسے خرچ کر لے گا، تھوڑا وقت دے لے گا، لیکن اس حد تک جہاں تک کربلا والے گئے وہاں تک جانے کے لیے وفاداری میں ان کی نہایت ہی بصیرت کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں پہلو ایک ساتھ ہیں، ایک طرف انتہائی وفاداری کی، وفاداری خود ایک مستقل موضوع ہے، لیکن ہم مستقل موضوع کے طور پر جو کہ شاید اختیار نہ کر پائیں، لہذا صرف چند نمونے پیش کریں گے کہ کربلا والوں نے کیا وفاداری پیش کی۔ ایک کلمہ ہے، بہت اچھا کلمہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، اور عام طور سے یہ کلمہ جناب ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ وفا کی معراج ہے، ابو الفضل عباس کی ذات وفا کی معراج ہے، اور ہم شاعری میں، اشعار میں کبھی اس جملے کو استعمال کرتے ہیں، اور اچھا ہے کہ یہ فضیلت کے جملے بار بار استعمال ہوں، اور نہ صرف یہ کہ استعمال ہو بلکہ ان فضیلتوں کو انسان درک بھی کرے، کہ یہ فضیلت یعنی وفاداری کی فضیلت جو بصیرت کے نتیجے میں تھی، تمام اصحاب حسینی میں جو حسین ابن علی کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، سب کے اندر بہت ہی بلند منزل پر نظر آ رہی، بہت ہی بالا مقام پر وفاداری حق سے، اہل بیت سے، دین سے، اور در حقیقت سب کچھ یہ اللہ کے لیے، کہ یہ اہم ترین نقطہ ہے جس پہ ہم آخر تک انشاءاللہ اور آخر میں اس پہ زیادہ گفتگو کریں گے، کہ سارا حسن، سارا جمال جو کربلا میں نظر آ رہا ہے، وہ سارا جمال یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پر انجام دیا جا رہا ہے وہ اللہ کے لیے انجام دیا جا رہا ہے، یہ تمام چیزوں میں یہ شامل رہے گا، کہ اس پر ہم اور مزید گفتگو آخر میں انشاءاللہ کریں گے، پہلے بھی اس پہ اشارہ ہو چکا ہے کہ اتفاق سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جس سوال کے جواب میں یہ جملہ فرمایا ہے، وہ سوال بھی ایسے ہی تھا کہ جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا پرسوں کی گفتگو کے، ابن زیاد نے جو سوال کیا تھا وہ یہ کہتے کیفا رأیت صنع اللہ بأخیک، اللہ نے کیا کیا، اللہ کے کرنے کو تم نے کیسا پایا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، سوال یہ کیا گیا تھا، کیفا رأیت صنع اللہ بأخیک وأہل بیتک۔ یہاں پر جواب میں جناب زینب سلام اللہ علیہ وسلم ما رأیت الا جمیلا، چونکہ نگاہ پروردگار کی طرف کی، اللہ کی طرف سے ہم نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ میدان کربلا میں نظر آئے، وہ سب کے سب جمال اور حسن اور خوبصورتی نظر آئی کربلا میں، کہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ چونکہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے انجام دیا جا رہا ہے، لہذا جو بصیرت کے نتیجے میں وفاداری اور ہمدردی اور حمایت اور حمایت میں مضبوطی وہ جو نظر آئی کربلا میں، وہ تمام اصحاب میں، ہم کبھی کبھی ابو الفضل عباس سلام اللہ علیہ کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن تمام اصحاب کے لیے یہ کلمہ ہے، اصل میں ہے تمام اصحاب کے لیے، جس کی معراج ابو الفضل عباس فرزند امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کہ ساتھ میں آنا اور ساتھ میں آنے کے بعد سے رہ کر راستے کے تبدیل ہونے کے بعد ساتھ رہنا اور پھر کربلا میں آنے کے بعد اسی وفاداری پر باقی رہنا, شب عاشور تک اسی وفاداری پر باقی رہنا, شب عاشور کے بعد اسی وفاداری پر باقی رہنا, سامنے مواقع فراہم ہونے کے بعد اسی وفاداری پر باقی رہنا, یہ تھا وفاداری جو انتہائی بصیرت کے نتیجے میں, یعنی وہ پہچان رہے ہیں کہ کس کے ساتھ ہیں, کس امام کے ساتھ ہیں, کس لیے ساتھ میں ہیں, اس کا نتیجہ کیا ہے, کیوں ہونا چاہیے, کیوں حسین ابن علی کے ساتھ ہونا ضروری ہے, کیوں قربانی دینا ضروری ہے. یہ سب کے سب جو ان کے پاس نظر آ رہا ہے کربلا کے والوں کے پاس, یہ در حقیقت اس شدید بصیرت کا نتیجہ ہے کہ جو میں نے چند جملے اصحاب کے بارے میں خود امام کے اور خود اصحاب کے جملے پیش کیے, کہ اس میں یہ خود جملہ جو آپ کے سامنے نہیں پیش کرتے چونکہ بار بار پیش کیا جا چکا ہے پہلے اور آپ سنتے رہتے ہیں, وہ خود جناب ابوالفضل عباس سلام اللہ علیہ کے بارے میں, جن کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللهم صل علی کہ کانا امن العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان ایمان. یہ اس عظیم مجاہد کی پہلی صفت کہ جب امام نے ابوالفضل عباس کو کسی صفت سے یاد کرنا چاہا تو جس پہلی صفت سے آپ کو یاد کیا وہ بصیرت کی صفت تھی. یہ خود ایک اہم مسئلہ ہے کہ امام کسی کو کس صفت سے یاد کر رہے ہیں. ہم بھی یاد کرتے ہیں الحمدللہ, یہ توفیق ہے کہ قمر بن ہاشم کو اور جناب ابوالفضل عباس کو ہم بہت یاد کرتے ہیں اور خوب یاد کرتے ہیں, لیکن ہمارے اور امام صادق علیہ السلام کے یاد کرنے میں یہی فرق ہے کہ امام جس پہلی صفت سے ابوالفضل عباس کو یاد کرتے ہیں اور یاد کراتے ہیں اور پہچنواتے ہیں اور اس طرح پہچنواتے ہیں کہ آج ہم تک باقی رہے, وہ یہ صفت دی کان امن العباس نافذ البصیرہ. ہمارے چچا عباس بصیرت میں بہت زیادہ عمیق تھے, بصیرت میں عمیق. جس چیز نے عباس کو اس قدر وفادار بنایا وہ ان کی بصیرت تھی اور معرفت تھی. وفاداری نتیجہ ہے بصیرت اور معرفت کا, چونکہ بصیرت میں معرفت لازمی ہے, بصیرت ہو ہی نہیں سکتی جب تک انسان کے پاس معرفت نہ ہو. یعنی اس قدر حسین ابن علی کی معرفت اور شناخت تھی جناب ابوالفضل عباس میں, جس کے نتیجے میں آپ کے اندر وہ دید وہ بصیرت دل میں پیدا ہوئی تھی کہ اس کا نتیجہ وہ ابوالفضل عباس کی وفاداری تھی جو کربلا کے قدم قدم پر نظر آئی. شمر بلا رہا ہے, پکار رہا ہے, لیکن نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں, کیونکہ اگر میرے آقا کا دشمن مجھے بلائے تو میں کیوں اس کی طرف دیکھوں. یہ اہم نقطہ ہے. شمر بلا رہا ہے لیکن شمر کس حیثیت سے یہاں پر آیا ہوا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ایک رشتہ دار کی حیثیت سے بلانا چاہ رہا ہے, مادری رشتہ دار کی طرف سے بلانا چاہ رہا ہے, ننہالی رشتہ دار کی طرف سے بلانا چاہ رہا ہے, لیکن میدان کربلا میں میدان جہاد میں عباس ابن علی اپنی بصیرت سے اسے ایک مادری رشتہ دار کے طور پر نہیں بلکہ اپنے آقا کے دشمن کے طور پر صرف دیکھ رہے ہیں. لہذا اگر میرے آقا کا دشمن, میرے امام کا دشمن, ولی خدا کا دشمن, اللہ کے ولی کا دشمن اگر مجھے بلائے تو میں اس کی طرف دیکھوں ہی کیوں؟ چونکہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے دیکھنا, کوئی دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے طے ہوتے ہیں. اگر باطل راستے کی طرف مجھے بلایا جائے تو میں اٹھاؤں کو نگاہ اپنی, دیکھوں کیوں اس کی طرف؟ لہذا عباس کی بصیرت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, دیکھنا نہیں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ امام نے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اور کچھ حقیقتوں کو ظاہر کرنے کے لیے عباس ابن علی کو اس بات کی اجازت دی کہ اے میرے بھیا تم دیکھ لو, تم اس کا جواب دے لو. بلا رہا تو دیکھو کس لیے بلا رہا ہے, کہ اس جواب دینے میں چند حقیقتیں اور کھل کر آئیں, یعنی دشمن کیا چاہتا تھا وہ بھی کھل کر آیا اور ابوالفضل عباس خود کیا ہے وہ بھی کھل کر آیا, لیکن بذات خود ابوالفضل عباس نہیں دیکھنا چاہتے. جواب نہیں دینا چاہتے. یہ ابو الفضل عباس کی بصیرت تھی جو کربلا میں نظر آ رہی ہے, کہ یہ بصیرت اور دوسرے اصحاب میں بھی اور جو شدت سے جناب مسلم ابن اوسجا ہے جو ابو الفضل جناب حبیب بن مظاہر کے ساتھ آئے ہیں, تقریباً ساتھ میں فیصلہ کیا ہے, ساتھ میں یہ طے کیا ہے کوفے میں کہ ہمیں کوفے میں نہیں رہنا اور امام کی مدد میں جانا ہے. حبیب بن مظاہر کے چونکہ ساتھ آئے ہیں اور پہلے شہادت کی منزل پہ پہنچے اور زخمی ہوئے, اور زخمی ہو کے بالکل آخری منزل میں جب پہنچے اور حسین ابن علی جناب مسلم ابن اوسجا کے سرحانے پہنچے اور جس میں طاقت نہیں تھی, کوئی توانائی نہیں تھی, اور حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجا کو اپنے اس ساتھی کو دیکھ رہے ہیں اور ایک جملہ وہاں پہ فرمایا کہ اگر اس یہاں پر زندہ شہادت کے سوا کوئی اور آرزو ہوتی, زندہ رہنے کی کوئی تمنا ہوتی, تو میں تم سے کہتا کہ کچھ وصیت کرو اور تم جیسے ساتھی کی وصیت کو پورا کر کے مجھے خوشی محسوس ہوتی. یعنی دو پہلو ایک ساتھ پیش کر رہے ہیں, ایک یہ کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم میرے ساتھ رہے, تم نے مجھے متوجہ کیا, ہم آئے دونوں ساتھ میں آئے, اور اگر وصیت کرتے تو تم جیسے ساتھی کی وصیت کو پورا کرنا میرے لیے بہت ہی خوشی کی باعث ہوتی. لیکن دوسری طرف ساتھ میں یہ بھی نقطہ پیش کریں, چونکہ یہاں پر زندہ رہنے کی کسی کو امید نہیں ہے اور کوئی چاہتا نہیں ہے, لیکن واپس لہذا آپ سے وصیت میں پوچھ کے کیا کروں گا. اسی لمحے سے فائدہ اٹھایا جناب مسلم ابن اوسجا نے, اگرچہ آخری لمحہ ہے, احتضار کی حالت ہے, اتنی توانائی نہیں ہے کہ چند جملے گفتگو کر سکیں, چند جملے بیان کر سکیں, لیکن اسی آخری لمحے میں اپنے پورے جسم کی طاقت کو اکٹھا کر کے صرف ہاتھ کو اٹھا سکے اور انگلی کا اشارہ کر سکے, اور انگلی کا اشارہ حسین ابن علی کی طرف کیا اور اشارہ کر کے فرمایا اسی کا بہذا, بس اتنا ہی. یہ بصیرت ہے, اسی کا بہذا, زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے, زیادہ کچھ جملے بھی ادا نہیں کر سکتے. اور یہ کہتے کہتے روح پرواز کر گئی. آخری وصیت مسلم ابن اوسجا کی تھی, میں اور تو کچھ وصیت نہیں کرنا چاہتا. کس بات کی وصیت؟ بیٹے کی, اولاد کی, بیوی کی, میں مر گیا میرے بچوں کے خیال, کچھ وصیت نہیں. اسی کا بہذا, اے حبیب ابن مظاہر میں تمہیں صرف اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ حسین ابن علی کا خیال رکھنا, میرے آقا کا خیال رکھنا. یہ انتہائی وفاداری ہے, اسے وفاداری کہتے ہیں عزیزو, یہ وفاداری ہے. یا سعید ابن عبداللہ کا وہ جملہ کی متعدد تیر, بعض روایتوں میں 17 یعنی یا اس سے بھی زیادہ, چونکہ کون وہاں پہ شمار کرتا کہ کتنے تیر جو ظاہر میں دیکھے گئے, اس تیروں کے اتنے تیر کھانے کے بعد بھی جب زمین پہ گرے ہوئے ہیں تو آخری لمحے میں امام جب آتے ہیں تو امام جو جملہ وہاں پر پڑھتے ہیں قرآن کی آیت, مسلم ابن اوسجا کی لاش پر آ کر یہی جملہ پڑھا, ومن المؤمنین من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله, یہی جملہ ہے, یعنی جو اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھائے, اسی کو وفاداری کہتے ہیں. یہ قرآن کے کلمات ہیں, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله, مومنین کے درمیان میں کچھ ایسے مرد ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیتے ہیں. پورا کرنا ہی عربی میں اسے کہتے ہیں وفا, وفا کے عربی میں معنی جب اردو میں کریں گے تو وفا کے معنی ہے پورا کرنا. ڈکشنری میں اگر جا کے دیکھیں گے وفا کے معنی, تو وفا کے معنی ہے پورا کرنا. کس چیز کو پورا کرنا؟ الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. وعدہ کیا ہوا ہے اس کو پورا کرنا, یہ وفاداری ہے. عہد کیا ہے اسے پورا کرنا, یہ وفاداری ہے. عہد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان سامنے بیٹھ کے عہد کرے. جیسے ہی امام نگاہوں کے سامنے آیا, امام کی امت بننا یہ خود ہی ایک عہد ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ امام کچھ ہم سے عہد لے اور ہم اس سے کہیں کہ ہاں ہم اس عہد پر آپ سے وعدہ کر رہے ہیں لہذا وعدہ پورا کریں گے. نہیں, یہی کہ امام کی معرفت پیدا ہوئی فوراً عہد سامنے آ گیا. ضروری نہیں کہا جائے, عہد سے فوراً عام طور سے ہمارے ذہنوں میں تصور آتا ہے کہ کچھ بیٹھ کر کہیں وعدہ کیا جائے کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر مجھے ملنا, اب وعدہ کیا ہے لہذا پورا کرنا ضروری ہے. نہیں وعدہ زبان سے نہ بھی کیا گیا ہو، اگر ایک وقت کہیں معین ہو گیا تو بس وعدہ ہو گیا اور یہ پورا کرنا ہے کہ یہ انسان کی پوری زندگی میں. عہد ایک بہت بڑا موضوع ہے، قرآن کا موضوع ہے. مثلا دو لوگوں کے درمیان میں شادی ہو گئی، پہلی شب میں بیٹھ کے کچھ وعدہ کریں یا وعدہ نہ کریں؟ یہی کہ صیغہ عقد پڑھ دیا گیا، بہت سارے عہد خود بخود آ گئے، اب اسے پورا کرنا ہے. یہ کوئی نہیں کہ ہم نے تو ایسا وعدہ نہیں کیا تھا، نہیں، شادی کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان سارے تقاضوں کو پورا کرنا یہ خود بخود آ گیا، اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ فرمائی آپ نے. دو لوگ آپس میں دوست ہو گئے تو یہ ضروری نہیں کہ بیٹھ کے دوستی کے ساتھ ساتھ طے کریں کہ اب ہم دونوں دوست ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا. دوستی کے ساتھ کچھ نہ کچھ وعدے اور عہد خود بخود آ ہی جاتے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. اگر ہم بندہ بن گئے ہیں، اللہ کا بندہ، تو بندہ بننے کے ساتھ ساتھ بندگی کے ساتھ کچھ عہد خود بخود آ جاتے ہیں. وہ سارے عہد جو بندگی کے ساتھ لازم ہیں وہ خود بخود آ جاتے ہیں. اب اگر ہم اسے پورا کرتے چلے جائیں تو وفادار ہیں بندگی کے، پورا نہیں کر رہے ہیں تو بے وفا ہیں. بے وفا ہونے کے لیے لازم نہیں کہ اللہ آ کے ہم سے کچھ وعدے کرے، اے میرے بندے تو نے میں نے تجھے یہ سب کچھ دیا ہے، بس اتنا سارا وعدہ ہے نا، یہ لازم نہیں ہے. خود ذمہ داری. معاشرے میں اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو خود کچھ عہد معاشرے کے ہمارے اوپر آ جاتا ہے، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے اپنا ہو، چاہے غیر ہو، ہر ایک کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اور جیسے ہی وہ ذمہ داری آئے اس کا پورا کرنا، یہ ہے وفاداری. وفا یعنی اسی سے وفات بھی بنا ہوا ہے. آپ جو کہتے ہیں کہ وفات، وفات بھی وفا سے بنا ہوا، الگ سے کوئی کلمہ نہیں ہے، عربی میں یہ ساری گنجائش ہے. وفات بھی اس لیے وفات کو، موت کو وفات کہتے ہیں چونکہ انسان ایک عہد کو پورا کر لیتا ہے، زندگی کے ایک مرحلے کو پورا کر لیتا ہے، اس پورا کرنے کے نتیجے میں اس کی وفات ہو گئی. وفات یعنی موت نہیں، وفات یعنی پورا کر لینا. یہ اور بات ہے، ہم پورا کیے بغیر اگر مر جائیں تو ہماری وفات ہی نہیں ہوئی، در حقیقت موت ہو گئی، وفات نہیں ہوئی، دو چیزیں الگ الگ ہیں. بہت سارے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے لیکن وفات نہیں ہوتی. وفات ہونے کے لیے ضروری کچھ عہد ہے جو پورا ہوا ہو. کسی کو آ کر دوسری زبان میں دوسرا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وفاداری، وفادار ہونا. انسان وفادار. کربلا والوں کی بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت جو ایک صفت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وفاداری. جمال کربلا جو قدم قدم پر ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، اور خاص کر حسین ابن علی کی بہن دیکھ رہی ہے کہ حسین ابن علی کے اصحاب کس قدر وفادار ہیں. جو وعدہ کیا ہے اپنے وجود سے، زبان سے نہیں بلکہ اپنے وجود سے، جو امامت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، دین کے ساتھ، حق کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، اس وعدے پہ کس طرح باقی ہیں. یہ باقی رہنا لذت بخش ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، کیونکہ جو چیز خوبصورت ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے. حسن میں لذت ہے، ہے نا؟ اور صحیح پوچھیں تو حسن کے سوا اور کہیں بھی لذت نہیں ہے. جہاں بھی لذت کا احساس ہو وہاں کوئی نہ کوئی حسن چھپا ہوا ہے. جہاں انسان کو اچھا لگ رہا ہے کوئی چیز، وہاں کوئی نہ کوئی حسن چھپا ہوا ہے. اس حسن کی بنیاد پر انسان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے. اور کربلا میں اتنا حسن چھپا ہوا ہے، اس قدر حسن چھپا ہوا ہے کہ وہ جناب زینب سمجھتی ہیں کہ کتنا حسین ہے کربلا، جو بی بی کے ایک جملے میں موجود ہے. وہ ہم اس کے کچھ جھلک کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس حقیقتوں کو ہم لوگ جیسے کیا سمجھیں گے. پہلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ علماء نے، بزرگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب زینب کے اس جملے کو سمجھا نہیں جا سکتا آخری حد تک. ما رأيت إلا جميلا، اس کی حقیقت کو سمجھنا بہت ہی مشکل کام ہے. ہم جیسے نہیں، بزرگوں کے لوگوں کو سمجھنا، بزرگوں کو سمجھنا، علماء کو سمجھنا مشکل کام ہے. ہم جیسے نادان طالب علموں کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم اس کے کچھ اشارے صرف دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ اس کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس حسن کو در کر سکے جو جناب زینب دیکھ رہی ہیں عاشورا. ایک حسن جو کربلا میں نظر آ رہا ہے جناب زینب کو، یہ وفاداری تھی کربلا والوں، اصحاب حسینی کی وفاداری، حسین ابن علی کی وفاداری. کس کے ساتھ؟ 124,000 انبیاء کے ساتھ، 124,000 انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تمام کتابوں کے ساتھ وفاداری، رسول اللہ کی پوری زندگی کے تمام نتیجوں کے ساتھ وفاداری. اپنے بابا علی بن ابی طالب کی ساری زحمتوں کے ساتھ وفاداری. یہ وفاداری ہے, یہ حسین ابن علی کی وفاداری تھی اور پھر تمام اصحاب کی حسین ابن علی کے ساتھ وفاداری, یہ بہت ہی حسین ہے. جناب زینب کی نگاہ میں بہت ہی حسین ہے, ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ حسن تھوڑا ہم بھی دیکھ لیں, وہ وفاداری. لہذا سعید نے کیا کہا, سعید نے اتنے سارے تیر کھانے کے بعد کہا کہ اوفیتو بعہدی یا ابن رسول اللہ, یہی کلمہ استعمال کیا. توجہ فرمائے, یعنی پہلے ان اصحاب کی وفاداری کو تھوڑا اس کے جمال کو دیکھیں تو شاید ابو الفضل عباس کی وفاداری کے جمال کو ہم در کر پائیں گے, اور جناب ابو الفضل عباس کی وفاداری کے جمال کو تھوڑا در کریں تو شاید ہم سمجھیں گے کہ حسین ابن علی کی وفاداری کیا ہے. شاید ابھی یہ کلمہ ہم نے حسین ابن علی کے ساتھ استعمال ہی نہ کیا ہو, چونکہ معرفت نہیں ہے, خدا کی قسم معرفت نہیں ہے ہمیں حسین ابن علی سے, معرفت نہیں ہے. دو سال پہلے ایک جملہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم جب زیادہ ہمارے جذبات بھڑکتے ہیں تو سب سے پہلے ابو الفضل عباس کا نام آتا ہے. اس لیے نہیں کہ ابو الفضل عباس کربلا کے عظیم شہیدوں میں سے ہیں, ابو الفضل عباس کا نام آنا اس میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن ابو الفضل عباس کے نام آنے کے ساتھ ساتھ اگر حسین ابن علی کی صحیح معرفت ہمیں نہ ہو پائی تو اس میں نقص ہے, اس میں کمی ہے. اگرچہ ابو الفضل عباس کی بھی معرفت ہمیں نہیں حاصل ہے, واقعی نہیں حاصل ہے, یقینی طور پر حاصل نہیں ہے, لیکن جب کسی بھی کربلا کی عظیم صفت کا ذکر ہو اور کسی بھی صحابی کے ساتھ کسی بھی جانثار کے ساتھ آئے تو یہ جان لے کہ حسین ابن علی اس صفت میں سب سے زیادہ عظیم ہے, سب سے زیادہ بلند. اگر اصحاب کی ہم وفاداری کو دیکھ سکیں تو ابو الفضل عباس کی وفاداری کو سمجھیں, ابو الفضل عباس کی وفاداری کو سمجھ سکیں تو شاید کچھ اشارہ ہمیں مل جائے حسین ابن علی کی وفاداری کا. کہ حسین ابن علی نے یہ روح وفاداری سب کے اندر پیدا کر دی تھی. اس قدر وفادار جو نظر آ رہے ہیں کربلا میں, اس وفاداری کا ہم دوسرا جو نام دیں, یعنی بھائی یہ سب بصیرت کے نتیجے میں ہو رہا ہے, یہ سب معرفت کے نتیجے میں, اور ایک طرف حق سے انتہائی وفاداری اور دوسرے باطل کے مقابلے میں انتہائی شدت, کہ ان دونوں کو اگر دین کی دوسری اصطلاح میں دیکھنا چاہیں تو اس وفاداری کو ہم ولایت کہہ سکتے ہیں, اور دشمن کے مقابلے میں اگر اس طرح کھڑے ہونے کو اس کو ہم برات کہہ سکتے ہیں, ولایت اور برات, کہ یہ دونوں بھی کربلا کا بہت ہی حسین پہلو ہے کہ یہاں پر ولایت کی جس کو آپ اپنی زبان میں تولا کہتے ہیں اور برات کو آپ اپنی زبان میں تبرہ کہتے ہیں, ولایت اور برات یعنی تولا اور تبرہ. کربلا والوں کا تولا اگر آ کر دیکھنا ہے تو آئے دیکھیں عباس ابن علی کا تولا, حبیب ابن مظاہر کی ولایت, مسلم ابن اوسجا کی ولایت, کہ آخری لمحے میں کچھ بھی کہنے کو نہیں ہے, صرف ایک جملہ کہنے کو, میرے آقا کا خیال رکھنا بس, یہ ولایت مسلم ابن اوسجا کی. سعید ابن عبداللہ کی ولایت, کہ پتہ نہیں ہم نے اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود صرف اس بات کا احساس ہے کہ ولایت کا حق ادا ہوا یا ادا نہیں ہوا, یہ وفاداری کا پہلو ہے. اور دوسری طرف بالکل مقابلے میں اسی بصیرت اور اسی معرفت کے نتیجے میں برات اور تبرہ وجود میں آتا ہے. ہم نے پتہ نہیں آ کر ولایت کے مفہوم کو کہاں لے جا کر رکھا ہوا ہے اور برات کے مفہوم کو بھی کہاں لے جا کر رکھ دیا ہے, ولایت کو کیا بنا دیا ہے, برات کو کیا بنا دیا ہے. یہاں پر توفیق نہیں ہوئی, دوسری جگہ پہ توفیق ہوئی اس موضوع پر گفتگو کرنے کی, کہ ولایت اور برات, تولا اور تبرہ در حقیقت اللہ کے الہی تربیتی نظام کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے. ولایت اور برات, تولا اور تبرہ کے ذریعے سے دین میں انسان کی تربیت کی جا رہی ہوتی ہے, آپ جو ہے ممکن ہے پریشان ہونے لگے, یہ کیا تعلق ہے تبرع کا تربیت سے, اور کیا تعلق ہے تولا کا تربیت سے, پریشان ہونے لگتا ہے آدمی. اس کا معنی اگر نگاہ میں صحیح ہو, صرف معنی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, جو کہ اس پہ ہم دوسری جگہ تفصیل سے گفتگو کر سکیں, اگر معنی صحیح انسان کے ذہن میں ہو تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ ولایت اور برات دونوں در حقیقت انسانی تربیت کے لیے ہیں. معنی کیا ہے ولایت کا؟ ولایت کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ رابطہ رکھنے کے لائق ہیں ان سے مسلسل رابطے میں رہنا. تو جو ہے آپ نے جو رابطے کے لائق ہیں, رابطے کے لائق کون ہیں؟ یہ آخر انسان آخر صفات کے ذریعے سے طے کرنا ہے. رابطے کے سب سے زیادہ جو رابطے کے لائق ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو جو ہے آپ نے اور اللہ ہی کے لیے اللہ والوں سے رابطے میں رہنا. تو جو ہے آپ نے اصل ولا کے معنی رابطہ ہے, ارتباط. ولایت کہتے ہیں ڈکشنری میں جو معنی ہے لغت میں وہ یہ ہے, ولایت یعنی کیا؟ یعنی دو یا چند لوگوں کا یا چند چیزوں کا اس طرح ایک دوسرے کے قریب ہو جانا کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو. ولیا ولا ولی کے معنی, ولایت کے معنی یہ ہے کہ دو یا چند کا قریب ہونا اس قدر کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے پائیں. لہذا جہاں بہت سارے ولایت کے معنی, اس معنی کو سمجھانے کے لیے ہم جو مثال دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ مثلا عربی میں مولا آقا کو بھی مولا کہتے ہیں, غلام کو بھی مولا کہتے ہیں. پتہ نہیں یہاں پہ عرض کیا ہے کہ نہیں عرض کیا ہے, دوسری جگہوں پہ حتماً عرض کیا ہے. عربی میں آقا کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مولا. اور غلام کو بھی, سنا یا نہیں سنا کبھی کہ غلام کو بھی مولا کہتے ہیں؟ اگر شہدائے کربلا کے نام صرف جا کے پڑھ لیں تو کئی نام ایسے ملیں گے کہ جہاں پر غلاموں کے ساتھ مولا کا لفظ ہے, مولا فلاں, مولا فلاں, مولا فلاں. انشاءاللہ پڑھیں, کم سے کم نام تو پڑھیں شہدائے کربلا کے, اتنا تو حق ہے ان کا ہمارے اوپر نا, شہیدوں کا. یہ تو نہیں ہے کہ ہم جن شہدا کے مصائب دیر تک پڑھ سکتے ہیں اور جن کے مصائب میں زیادہ رلا سکتے ہیں صرف انہیں کا ذکر کیا جائے کربلا میں نا. جن کے مصائب ہم بہت دیر تک نہیں پڑھ سکتے ان کا بھی ذکر ضروری ہے, ان کا بھی نام آنا ضروری ہے, ان کا بھی تذکرہ ضروری ہے, ان کے بھی صفات ضروری ہیں, ان کے کردار میں موجود حسن و جمال ضروری ہے. لہٰذا آپ شہداء کربلا کے اگر نام اٹھا کے پڑھیں گے تو اس میں کئی نام ملیں گے جہاں لکھا ہوا ہے مولا فلاں, مولا فلاں, مولا ابی ذر. مولا مولا یعنی کیا وہاں پر؟ وہاں پہ مولا کے معنی ہے غلام, یعنی فلاں کے غلام. ابھی ہم نے مولا کا نام صرف کیا دیکھا تھا؟ مولا, یعنی مولا کے جیسے لفظ آئے فوراً جو ہے یا امیر المومنین یا امام حسین, دو ہی نام عام طور سے مولا کے لفظ استعمال ہی دو جگہ کرتے ہیں, اور جگہ استعمال نہیں کرتے. چونکہ مجلسوں میں ان یہ دو بزرگ ذوات مقدسہ کا تذکرہ ہمارے ہاں الحمدللہ زیادہ ہوتا ہے اور مولا کا لفظ استعمال کیا جائے, ممکن ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یا بچوں کے ذہن میں جب مولا کہا جائے تو صرف دو نام آئے, یا امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے, ہے نا, آقا کے معنی میں. کہ جبکہ یہ بھی تنگ کرنے کر دینے کا نتیجہ, لفظ کو محدود کر دینے کا نتیجہ ہے. ورنہ مولا کا لفظ جو ہے, مولا رسول اللہ کی ذات ہے, مولا اللہ ہے, مولا مولا یعنی وہ کہ جس کو ہمارے اوپر ولایت کا حق حاصل ہے, جو ہمارا ولی ہے, اور سب سے پہلا ولی ہمارا پروردگار ہے. ذاتی طور پر جس کو ولایت حاصل ہے, ذاتی یعنی ذاتی کا ترجمہ ہم کیا کریں, اوریجن جسے کہتے ہیں, اوریجن اوریجنل, حقیقت میں جس کی ولایت ہے وہ اللہ کی ولایت ہے. باقی ساری ولایتیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں. تو جو بھائی آپ نے ولایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. اصل رابطہ انسان کا عبد و معبود کا رابطہ ہے ولایت کا, لیکن کچھ لوگ ہیں جو عبد و معبود کو نزدیک رکھ سکتے ہیں, کچھ لوگ ذریعہ بنتے ہیں عبد و معبود کے درمیان میں ارتباط باقی رکھنے کا, لہذا وہ بھی ہمارے ولی ہیں. ولی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ذریعہ ہے، فابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ اللہ تک لے جانے کا وسیلہ ہے، لہذا وہ بھی ولی، اللہ نے انہیں ولی قرار دیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ان سے تم رابطے میں رہو، ان سے ان کو چاہو، ان سے محبت کرو، ان سے رابطے میں رہو. تو اصل میں ولایت کے معنی کیا ہوئے؟ ولایت کے معنی ہوئے رابطے میں رہنا. چونکہ غلام آقا سے ہمیشہ قریب رہتا ہے، آقا غلام سے قریب رہتا ہے، لہذا غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے، آقا کو بھی مولا کہا جاتا ہے عربی میں. اب کہا کیسے سمجھا جائے؟ یہ قرینے سے سمجھا جاتا ہے. قرینے سے سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ غلام کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے یا آقا کے لیے استعمال ہوا. تو اصل میں ولایت، اتنی وضاحت میرے خیال سے کافی ہے، یہ اصل میں ولایت یعنی کیا؟ یعنی جدا نہ ہونا، اس طرح رابطے میں آ جانا کہ انسان جدا نہ ہونے پائے. ولایت کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان فرش ازا پر رابطے میں آ جائے اور فرش ازا سے باہر نکلے تو رابطہ ٹوٹ جائے، یہ ولایت نہیں ہوئی. اگر یہ ولایت کا تصور ہے تو یہ بہت ہی ناقص تصور ہے، بہت ہی معمولی تصور ہے. ولایت یعنی اس طرح زندگی سے رابطہ جڑ جانا. ایک جملہ اس سال عرض کیا، لکھنؤ میں بھی عرض کیا، یہاں بھی بات آ گئی تو عرض کرتا ہوں. مثلا خود امیر المومنین کی ولایت کے بارے ابھی ہمارے لیے طے نہیں ہو پائے، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ اصل امیر المومنین کی ولایت کا کہاں، کس طرح، کہاں ہونا چاہیے امیر المومنین کی ولایت. اذان میں ہو، اقامت میں ہو، تشہد میں ہو، نماز میں ہو، کہاں ہو. لہٰذا اتنے لڑائی، اتنا جھگڑا، اتنا اختلاف، اتنے تفرقے، جبکہ امیر المومنین کی ولایت کی اصلی جگہ انسان کی زندگی ہے، زندگی میں ولایت جہاں ہمیشہ چاہیے. یہ مسئلہ اگر حل کر لیا ہوتا ہم شیعوں نے تو یہ سارے لڑائی جھگڑے ہوتے ہی نہیں. زندگی میں ولایت نہیں ہے، لہذا پریشان ہے کہاں ہو اور کہاں نہ ہو. اتفاق سے ان لوگوں بیچاروں کو زیادہ پریشانی ہے کہ جو خدا کرے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا مسئلہ ہے، یہ نماز کا مسئلہ ہے کیا؟ اور یہاں بعض جگہوں پہ اصلاً ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، واقعاً بہت ساری جگہوں پہ ذکر نہیں کرتے. مثلا ہمیں لکھنؤ جیسے شہر میں اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہاں کر اس مسئلے کا ذکر کریں کہ تشہد میں ولایت ہو یا ولایت نہ ہو، چونکہ وہاں پہ یہ مسئلہ ہے نہیں یہ ساری چیزیں. لیکن ہمیں یہاں پر آ کر جو دکھائی پڑ رہا ہے واقعاً یہ حیرت ہے، تعجب کی بات ہے. اور اس حد تک ابھی میں نے کہیں نہیں سنا تھا، شاید ہو کہیں پر، میں نے خود ابھی نہیں سنا تھا کہ جو ایسا نہ کرے تو اس کے ساتھ نازیبا کلمات استعمال کرنا. اب یہ بات کہاں تک جا رہی ہے، اللہ اکبر، کہاں تک یہ بات جا رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے باپ دادا نے ایسا کیا، آپ اپنے باپ دادا کے لیے ایسا کلمات استعمال کرنے. باپ دادا تو چھوڑیں، اس تاریخ کے تمام علماء نے ایسا کیا، فقہا نے ایسا کیا، ائمہ کے نائبین نے ایسا کیا، کسی امام نے ایسا کیا؟ نہایت دردناک ہے، واقعی دردناک ہے کہ بنی امیہ تھے جو آ کر ائمہ پر شب و شتم کیا کرتے تھے، آج ہم آ کر نہایت ہی نادانی میں اس طرح کے جملے ادا کریں کہ حتیٰ وہ امام تک پہنچ جائیں. اس حد تک نادانی، میں نے پہلی مرتبہ اس سال یہاں پر آ کر ایسے جملے سنے، کہیں ہم نے اور نہیں سنے تھے، کہیں نہیں سنے تھے کہ اگر ایسا نہیں کیا تو چند جملے بھی سامنے آ جائیں، القابات سے بھی نواز دیا جائے. اب چونکہ یہاں پر اتنا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، لہذا میں لازمی طور پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں چند جملے میں، اگرچہ یہ بریکٹ میں بات رکھے، موضوع سے اتنا متعلق نہیں ہے. کہ ایک کتاب ہے فقہ الرضا نام کی کتاب، کہ جب بھی علماء جہاں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں اس کتاب کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. مثلا ہمارے شیعہ فقہ کی اہم ترین کتاب جواہر الکلام ہے، اس کو جب پڑھیں تو جب بھی کوئی روایت اس کتاب سے نقل کی جاتی ہے اکثر فوراً یہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک مرتبہ صرف نہیں کہا، بارہا یہ کہا کہ اس کتاب کا تو بھروسہ نہیں کیا، نہیں معلوم کس کی کتاب ہے، کس کی طرف لکھی گئی ہے، منسوب کی گئی ہے، امام کی طرف منسوب ہے کہ علی بن باویہ کی طرف، کہ فلاں کی طرف، اصل لکھنے والا کون ہے، رائٹر کون ہے، یہ ثابت نہیں کہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے. یہ ثابت ہی نہیں ہے. اور اسی کتاب سے دو تین غیر معتبر کتابوں میں اور بھی یہ کتاب جملہ آیا تشہد کے نام پر. کیا ایک آدھے پیج کا تشہد, تقریباً آدھے پیج کا, ایک جملہ بھی نہیں ہے, تقریباً آدھے پیج کا تشہد. اگر پڑھنا تو ٹھیک ہے, پورا آدھا پیج یاد کریں, پڑھیں پہلے کہ نماز پڑھیں, خدا توفیق دے کہ نماز پڑھیں, خود پڑھیں, آخر خود نماز پڑھیں, نہیں اور دوسروں کو کہیں کہ تم نماز میں یہ پڑھو. یہ بہت ہی عجیب ہے نا, ہے نا. ہاں ہاں نماز پڑھیں, نماز پڑھیں پھر وہ آدھے پیج کا تشہد بھی یاد کریں, ٹھیک ہے. لیکن اصل مسئلہ دیکھیں, میں طنز نہیں کر رہا ہوں, واقعا بہت سارے ہمارے جوان یہ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں, فریب دیا جا رہا ہے انہیں, اور اس کا راز شاید ہم آج بیان کر پائیں یا نہیں کر پائیں, بعد میں بیان کریں کیوں یہ دیا جا رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. 90 ملین کا بجٹ صرف پاس کیا جاتا ہے آکرشیت پہ کام کرنے کے لیے, ایک ایک ملک میں ملین ڈالر, روپیہ نہیں, ایسے نہیں ہے. اتنی جو تفریقے کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے بہت سارے عوامل پوشیدہ ہیں, بہت سارے ریزنس ہیں کہ شاید اگر فرصت ہوئی تو آپ کے سامنے عرض کریں گے, کہ آج ہی عرض کرنا تھا دشمن والے موضوع پر, کہ جو دوسرا پہلو ہے کربلا کا وہ بہت ہی حسین ہے, لیکن شاید وہاں تک نہ پہنچ پائے. لیکن ایک ایسی کتاب میں کہ جس کتاب کے بارے, وہی پہلی وہ کتاب کہ جس کتاب کے بارے میں تمام علماء کہتے ہیں کہ اس کتاب کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے, بار بار کہتے ہیں, ایک بار کہہ کے نہیں بار بار, جواہر الکلام جو بہت ہی اہم کتاب, ہم لوگ مباحثہ اس کا کر رہے تھے, یہ کلمہ ایک ہی جلد میں کئی مرتبہ تکرار ہو کہ اس کتاب کی روایت تو ہے لیکن اس کا بھروسہ نہیں ہے. اور اسی کتاب سے کئی دوسری غیر معتبر دو تین کتابوں میں یہی کلمہ آیا, ٹھیک ہے. اب اس غیر معتبر چیزوں کو بھروسہ بہانہ بنا کر آ کر ایک تفرقہ ایجاد کیا جائے, جبکہ معتبر کتابوں میں بار 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 روایتیں, پچھلے سال ہمارے پاس کچھ لوگ آئے تھے انٹرنیٹ پر سافٹ ویئر میں سرچ کر کے دکھائے کہ کتنی بار کلمات میں, آئمہ علیہ السلام کے کلمات میں تشہد کا جب ذکر آتا ہے, شہادتین 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 کے کلمے سے ہماری معتبر کتابیں بھری پڑی ہیں. اتنی ساری روایتوں کو چھوڑ کر ایک غیر معتبر کتابوں پر جا کر بھروسہ کرنا, یعنی کس لیے ہے یہ, وجہ کیا ہے؟ شہادتین یعنی کیا, یعنی دو شہادت, دو شہادت, دو شہادت, شہادتین تشہد کے لیے, ورنہ ایمان کے لیے تین شہادت ہے. دو دو چیزوں کو جدا کریں. کبھی دھوکہ دیا جاتا ہے, وہ ایمان کی دلیلوں کو لا کر تشہد کی دلیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے نا. کون سا شیعہ ایسا ہے کہ جو تین شہادت کا قائل نہیں ہے, اور 12 امام کی شہادت کا قائل نہیں ہے, تین نہیں سب امام کی شہادت کا قائل, سب امام کی ولایت, سب امام کی, کون سا شیعہ ایسا ہے؟ یہ آ کر نہیں معلوم, یہ دھوکہ دینے کے لیے حماقت میں ائمہ کی امامت اور ولایت کی جو دلیلیں ہیں اس کو لا کر تشہد میں ڈالتے ہیں. یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے نا. ایمان کے لازمی حصہ ہے کہ تین شہادتیں ہوں, تشیع کی پہچان ہے تین شہادتیں, شیعت کا جز ہے تیسری شہادت. شیعت کی پہچان ہی اللہ اور رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کی ولایت بنی ہے, شیعت کی پہچان, یہ پہچان ہے شیعت کی, یہ شیعت کی پہچان ہے. لیکن دین میں کسی چیز کا کم کرنا یا زیادہ کرنا, آج ہم کہیں تشہد میں ہیں, کل کہیں کہ نہیں سورہ حمد کے بعد ہی پڑھنا ہے, پرسوں کہیں کہ ہاں جب اچھی چیز ہے تو ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں, ہے نا, کہ مشکل کیا ہے, جب ایک اچھی چیز ہے تو ہر آیت پڑھیں پھر کہیں شہادت, ہر آیت پڑھنے کے بعد پھر کہیں شہادت, وہ اچھی چیز ہے نا, جو اچھی چیز ہر جگہ پڑھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین کے کسی عمل میں ہم کو یہ حق نہیں کتنی اچھی ہی چیز کیا ہو اسے ہم کم کر دیں یا زیادہ کر دیں, اور نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ حق نہیں ہے, حتیٰ رسول اللہ کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا کہ اپنی طرف سے کچھ کم کریں یا زیادہ کریں, رسول اللہ کو یہ حق نہیں دیا گیا. مسئلہ ہے, بہت لوگوں کی آرزو تھی کہ ہم رسول اللہ کے بعد مقام پر آ گئے تو ہم کچھ داخل کر دیں کچھ کم کر دیں. عرض تھی یہ کہ یہ کلمہ اذان میں داخل کر دیں. الصلاۃ خیر من النوم کلمہ برا ہے؟ اچھا کلمہ ہے. کیا برا ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے لیکن اچھا کلمہ ہے. لیکن کیا ہمیں حق ہے کہ ہم دین میں داخل کر دیں؟ نہیں حق ہے. فلاں چیز ہم نکال دیں, چونکہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے لہذا ہم نکال دیں, ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے لہذا ہم کر دیں. نہیں عزیزو, اختیار حتیٰ یہ رسول اللہ کو بھی نہیں دیا گیا کہ نکال دیں یا کم کر دیں. لہذا رسول اللہ نے نہ کہیں کم کیا نہ کہیں زیادہ کیا. آئمہ نے اپنی طرف سے نہ دین میں کچھ کم کیا نہ کہیں زیادہ کیا. ہاں دوسروں نے کم کرنا چاہا اور زیادہ بھی کرنا چاہا. اب ہمیں آئمہ کی سیرت پہ چلنا ہے یا دوسروں کی سیرت پہ چلنا ہے؟ یا کرتا ہے کہ انسان یہ رسول اللہ کے بعد یہ آرزو تھی بعض لوگوں کی کہ ہم اختیار صاحب اختیار ہے, ہم کم بھی کریں ہم زیادہ کریں. لیکن آئمہ نے کبھی یہ نہیں کیا. آئمہ نے آ کر صرف اور صرف وہی بیان کیا جو اللہ کی طرف سے دین آیا تھا, جو قرآن میں تھا, جو رسول اللہ نے دیا تھا, بس. لہذا یہ آرزو کرنا یہ امام آئمہ کی سیرت پہ چلنا نہیں عزیزو, یہ کسی اور آرزو سے ملتا جلتا ہے. اس کو سمجھیں, یہ دھوکے میں نہ پڑ جائے. پھر ولایت ہے اصل میں کیا؟ ولایت کی اصلی جگہ کہاں ہے؟ ولایت کی اصلی جگہ انسان کی زندگی ہے. وہ پیدا کرنے سارا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. توجہ رہا ہے آپ نے؟ یعنی زندگی یعنی کیا؟ یعنی اس طرح اللہ سے رابطے میں ہو جائیں, اس طرح رسول اللہ سے رابطے میں ہو جائیں, اس طرح دین سے رابطے میں ہو جائیں, اس طرح امیر المومنین سے رابطے میں ہو جائیں کہ ہماری ساری زندگی میں یہ ولایت نظر آ رہی ہو. اور برات یعنی کیا؟ برات آ کر ممبر پر بدتمیزی کرنے کو برات نہیں کہتے. برات یعنی یہ کہ نازیبا اور غیر پسندیدہ اقدام کرنے والوں کے سے اس قدر دور ہو جائیں کہ ہماری زندگی میں وہ کہیں عمل نظر نہ آ رہا ہو. بیزار بیزاری, بیزاری پورے وجود سے, بیزاری پوری زندگی سے, بیزاری کہ وہ عمل جس سے ہم بیزار ہیں اس عمل کی کوئی جھلک ہماری زندگی میں دکھائی نہ پڑے. اور اس عمل سے جس سے ہم عشق کرتے ہیں, جس سے ہم محبت کرتے ہیں, جس سے محبت کرنا لازم قرار دیا گیا ہے, وہ عمل ہماری زندگی میں ہر جگہ جھلک رہا ہو. یہ ہے ولایت اور یہ ہے برات. اور یہ کربلا میں اتنا حسین طریقے سے نظر آیا. پورے کربلا کو ہم آ کر سمیٹ سکتے ہیں دو جملے میں کہ کربلا ولایت کی اپنے آخری منزل پر ہے, برات کی بھی آخری منزل پر. کربلا خلاصہ ہے ولایت اور برات کا. کربلا ہے ولایت کے لیے, کربلا ہے برات کے لیے, لیکن کس طرح سے؟ اس طرح سے جس طریقے سے کربلا والوں نے ولایت اور برات کا ثبوت دیا. حبیب ابن مظاہر ہیں ولی, حبیب ابن مظاہر ہیں اہل ولایت. توجہ فرمائیے آپ نے, مسلم ابن اوسجا ہیں. حتیٰ حر کو بھی بننے کا موقع ہے, حر بھی بن سکتا ہے اہل ولایت میں, لیکن ولایت سے مرتبط ہونے کے بعد, ولایت سے رابطہ جڑنے کے بعد پھر وہاں سے جدا ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حر نے یہ نہیں کیا کہ اب میری توبہ قبول ہو گئی, اب ہم پاک ہو گئے, ہمیں نجات مل گئی, ٹھیک ہے اب واپس جاتے ہیں, ہمارے بیوی ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمارا گھر ہے, اپنا رہنا ہے, توبہ تو ہو گئی. حل لی توبہ, کیا میرے لیے توبہ ہے میرے آقا؟ کہاں, اللہ تمہیں معاف کرے, توبہ ہے تمہارے لیے. اب توبہ ہو گئی تو کیا کرے حر, واپس چلا جائے؟ کہا نہیں, رابطے میں آ جائیں تو پھر یہ رابطہ توڑا نہیں جاتا, یہ رابطہ ٹوٹتا نہیں ہے. ولایت یعنی ہے یہ مطلب کہ جب ولایت سے رابطے میں آ جائیں, ولی مان لیں, تو پھر رابطے میں آنے کے بعد جدا نہیں ہوا جاتا. یہ حر بننے کا, اگر ہم میں کوئی حبیب ابن مظاہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا, اگر ہم میں کوئی مسلم ابن اوسجا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا, تو حر بننے کا ہر ایک کو موقع دیا جاتا ہے, البتہ نہ اس مقام تک جوہر بننے کے لیے بہت ہی جرات کی بات ہے، بہت شجاعت چاہیے، انسان کو کہیں سے نکلنا پڑے گا کہیں آنے کے لیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ توبہ کر کے پھر واپس چلا جائے، یہ نہیں ہے، کچھ چھوڑنا پڑے گا، کچھ گروہ کو، عمر سعد کے گروہ کو، عمر سعد کے عمل سے بیزاری کرنی پڑے گی تاکہ حسین ابن عمل سے قریب ہوا جا سکے۔ یعنی وہاں سے برات کر کے آئے انسان تب ولایت کی منزل میں داخل ہو، بغیر برات کے ولایت ہے ہی نہیں، بغیر لا الہ کیے ہوئے الا اللہ ہے ہی نہیں۔ لا الہ یعنی برات، لا الہ یعنی ہر باطل خداؤں سے بیزار ہیں ہم، کہ جو جناب ابراہیم نے یہی کلمہ کہہ کے کہا انی برا منکم ومما تعبدون، ہم تم سے اور تمہارے جو تم عمل کرتے ہو اس سے ہم بیزار ہیں۔ برا یعنی بھی برات، قرآن میں سورہ ممتحنہ میں، اور قرآن نے کہا کہ ابراہیم تمہارے لیے اسوہ بھی ہے، نمونہ بھی ہے، کیوں؟ قد کانت لکم فی ابراہیم والذین معہ اسوۃ حسنہ، ابراہیم میں اور ابراہیم کے ساتھیوں میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہی اس قالا، جب انہوں نے کہا کہ انی برا منکم ومما تعبدون، تمہارے اس عمل سے اور تمہارے اس عمل کرنے کے نتیجے میں تم سے ہم بری ہیں، ہم تمہارے قریب نہیں ہیں، ہم تم سے نہیں ملنا، تم میرے چچا صحیح لیکن ہم تم سے بیزار ہیں، تمہارے عمل سے بیزار ہیں، تمہاری بت سازی سے بیزار ہیں، تمہاری بت پرستی سے بیزار ہوں، بت پرستی کرتے رہے کہیں بیزار ہیں، یہ تو بیزاری نہیں ہوئی ہے، بت بنتا چلا جائے کہے بیزار، یہ تو بیزاری نہیں ہوئی۔ ابراہیم کہیں کہ ہاں اس سے پیسہ زیادہ ملتا ہے، چونکہ بت کی فیکٹری تھی، اس بت کی فیکٹری کے ذریعے سے پورا اقتصاد چل رہا تھا، اکانومی چل رہی تھی جناب ابراہیم، ابراہیم کے چچا کی۔ جناب ابراہیم کہے کہ ہاں یہ خدا تو ہے نہیں لیکن چلو بناؤ چونکہ اس سے پیسہ ملتا ہے، تو یہ تو برات نہیں ہوئی، اسے برات نہیں کہیں گے کہ چونکہ میری زندگی کا دار و مدار ابھی اسی بت سازی کے اوپر ہے، لہذا یہ فیکٹری بھی جاری رہے لیکن چونکہ یہ خدا نہیں ہے لہذا اسے مانیں گے نہیں، اس کو بیزاری نہیں کہتے۔ ابراہیم کی بیزاری یعنی کیا؟ یعنی خدا کے مقابلے میں جو کچھ آیا اس کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے، یہ ہے ابراہیم کی برات۔ لہذا قرآن نے کہا کہ ابراہیم تمہارے لیے نمونہ ہے، کس بات کا نمونہ؟ اس بات کا، جب انہوں نے یہ آ کر جملہ کہا، یہ ہے ابراہیم۔ اور یہ ہے کربلا، کربلا یعنی مرقع ولایت کا بھی معراج، ولایت کی بھی برات کی بھی معراج، دونوں ہے کربلا، کربلا میں دونوں۔ پھر تربیت کیسے ہوتی ہے؟ ایک جملہ کہہ کے گفتگو تمام کرے، ولایت و برات سے تربیت کیسے ہوتی ہے؟ یعنی اگر کوئی آ کر حسین ابن علی سے رابطے میں زندگی کے آ جائے تو کیا اس کی تربیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ولایت کیسے تربیت کرتی ہے؟ ولایت کے تربیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حر راستے میں حسین ابن علی کے پاس آیا، اور پہلا مرحلہ یہاں سے شروع ہوا، وقت نہیں رہ گیا کہ ہم پوری بات بیان کریں، پہلا مرحلہ حر کا یہاں سے شروع ہوا۔ ابھی گفتگو ہونے جا رہی تھی، پیاسے تھے، پہلے تو پیاس بجھائی گئی، پیاس بجھانے کے بعد سب سے پہلا کام جو حر نے کہا کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، میرے پاس حکم آیا ہے اور ہمیں روکنا ہے، کہا یہ باتیں بعد میں کرنا، ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تم بھی اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھ لو، ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد باتیں کی جائیں گی۔ حر نے کیا کہا؟ بعض لوگ آ کے کہتے ہیں کہ کیا حر نے کبھی نماز پڑھی تھی؟ عجیب نادان لوگ ہیں۔ حر نے کیا کہا؟ حر نے کہا ہاں نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنا ہے، لیکن ہم الگ سے جا کر نماز نہیں پڑھیں گے، آپ فرزند رسول ہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں، ہم سب آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھی۔ یہاں سے رابطہ شروع ہو چکا ہے، تو جو فرمایا آپ نے حر کا رابطہ یہیں سے شروع ہوا ہے، لیکن وہ ابھی درمیان میں ہے، ابھی پھنسا ہوا ہے، ابھی ولایت کے راز سے آشنا نہیں ہوا ہے، لیکن جب حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، حر کو ایک موقع مل گیا تھا کہ 10-12 دن، بلکہ 10-12 دن بھی نہیں، چونکہ کربلا آنے کے بعد پھر جدا جدا ہو گئے، ان کا لشکر الگ تھا، امام کا لشکر، چند دن حر کو حسین ابن علی کے ساتھ چلنے کا موقع مل گیا، اور یہ چند دن ساتھ رہنے کے نتیجے میں حر نے حسین ابن علی کا طرز زندگی دیکھ لیا۔ توجہ فرمائے، یہ چند دن چونکہ اس کو دیکھنا ہے، امام کے ساتھ رہنا، حکم دیا گیا حسین ابن علی کو چھوڑنا نہیں، اس حکم کی مجبوری کی بنیاد پر حر کو حسین ابن علی کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، ساتھ چلنا ہے. اس ساتھ چلنے کے نتیجے میں حر حسین ابن علی کی نمازیں دیکھ رہا ہے، سجدے دیکھ رہا ہے، رحم دیکھ رہا ہے، کرم دیکھ رہا ہے، تقویٰ دیکھ رہا ہے، زہد دیکھ رہا ہے، نرمی دیکھ رہا ہے، ضیافت دیکھ رہا ہے، عبادتیں دیکھ رہا ہے. یہ چند دن حر نے حسین ابن علی کا طرز زندگی دیکھا اور اتنا جڑتا چلا گیا، اس قدر حسین ابن علی سے جڑتا چلا گیا کہ بیچ میں جو چند دن کا فاصلہ ہوا، یہ چند دن صرف یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے ادھر رہنا چاہیے یا ادھر جانا چاہیے. حسین ابن علی کے ساتھ آنے کا یہ اثر کم سے کم ہو. ہم آئے پورے محرم حسین ابن علی سے جڑے رہے لیکن ذرہ برابر حر نہ بننے پائیں، یہ کون سی ولایت ہے؟ یہ کون سی ولایت ہے؟ ولایت یعنی اگر حسین ابن علی سے جڑ جائیں تو حر بنتے ہوئے چلے آئیں. باطل راستوں کو، باطل طرز زندگی کو، باطل انداز کو، باطل سوچ کو یہ سب چھوڑ دیں. چونکہ حر کی سوچ کیا تھی؟ ہم سپہ سالار ہیں، ابھی 1000 لشکر کے سپہ سالار ہیں، اور کوشش کریں گے بڑے لشکر کے سپہ سالار بن جائیں گے، یہ انعام ملے گا، یہ اکرام ملے گا، جیبیں بھر دی جائیں گی. ابھی بہت ساری جیبیں بھری جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو ولایت سے دور کیا جائے ولایت کے نام پر. عجیب ہے، ولایت کے نام پر ولایت سے دور کرنا یہ بھی ایک ہنر ہے، سامری کا ہنر ہے. چونکہ سامری نے اللہ کے نام پر اللہ سے دور کیا تھا، نام اللہ کے لیے تھا، کہا یہ موسیٰ کا خدا ہے، یہی جو ہم نے بچڑا بنایا ہے یہی موسیٰ کا بھی خدا ہے، یہی ہارون کا بھی خدا ہے، لہذا اس کو مانو. اللہ کے نام پر اللہ سے دور کرنا یہ سامری کا طریقہ تھا، کہ آج ولایت کے نام پر ولی سے دور کرنا یہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے. بچے اس سے، واقعی بچے، بچائیں. کربلا والوں کا جو حسن جمال ہے وہ اس قدر رابطے میں ہے کہ لاکھ رابطہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خوف سے، لالچ سے، پیاس سے، دھمکی سے، ہزاروں کے لشکر سے، بار بار لشکر آنے سے، کہ کسی طرح کسی بچے کا بھی حسین ابن علی سے رابطہ ٹوٹ جائے. لیکن یہ ولایت کا رابطہ ٹوٹنے والا نہیں اور نہیں ٹوٹا. اس کے برعکس ادھر جو لوگ حسین ابن علی کا طرز زندگی دیکھتے جا رہے ہیں وہ باطل سے اپنا رابطہ توڑ توڑ کر حسین ابن علی سے آ کر رابطہ جوڑتے جا رہے ہیں. ایک حر ہی نہیں ہے، اور بھی لوگ آئے جو لہٰذا حر نے آ کر کیا کہا، مصائب پڑھنے کا فرصت کم رہے گی. حر نے آ کے کیا کہا؟ حر جب عمر سعد کے لشکر سے نکلا، عمر سعد کے لشکر سے نکلا، پشیمان ہے بہت شدید. شاید نہیں معلوم، فرصت ہو ہم گفتگو کر پائیں کہ خود کربلا میں جو توبہ کے موارد آئے ہیں یہ بھی بہت ہی جمال ہے، اس میں بہت ہی حسن ہے. شاید فرصت نہ ہو پائے آپ کے سامنے بیان کرنے، لہٰذا ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. حر نے سب کچھ کر لیا، سارے فیصلے کر لیے، اور پوری شجاعت کے ساتھ نکل گیا. نکل جانا یہ بہت ہی شجاعت چاہیے، بہت ہی جرأت چاہیے، اپنے اندر سوچ کے کہ ہاں بات غلط ہے، توبہ کر لے، اندر بیٹھ بیٹھ کے توبہ کر لے. یہ توبہ کافی نہیں تھی، شاید اس طرح کے توبہ کرنے والے اور بھی رہے ہوں. مثلا حسین ابن علی کی نماز کو دیکھ کر، حسین ابن علی کے سجدوں کو دیکھ کر ممکن اور بھی کچھ لوگ پشیمان ہوئے ہوں، لیکن وہ پشیمانی کافی نہیں ہے جب تک کہ باطل سے رابطے توڑوا کر حسین ابن علی کے پاس نہ لے آئے. تو جرمائی آپ نے حر آ گیا، اور آتے ہوئے صرف اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ میں نے کیا کیا کچھ ہے، میں گھیر کر لایا ہوں، میری وجہ سے یہ بچے پیاسے ہیں، میری وجہ سے یہ مقتل میں، صحرا میں اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، میری وجہ سے اس قدر مشکلات میں پڑھنا پڑا ہے. اللہم انی ارعبت قلوب آل محمد، پروردگارہ ہم نے آل محمد اہل بیت کے گھرانے کے دلوں کو دہشت زدہ کیا ہے، دہشت میں ڈالا، لہذا سوچ رہا ہے، فکر مند ہے، نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہونا چاہیے. لیکن شاید ابھی تک اسے اتنا اندازہ نہیں ہوا کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. یہ مظہر صفات پروردگار ہے، صفات اللہ کے رحم، اللہ کی غفاریت، اللہ کے کرم کا مظہر ہے. یہ کریم ابن کریم ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ رسول اللہ کا نواسا ہے. جیسے ہی آ کے آواز دی حل لی توبہ، امام نے سینے سے لگا لیا، امام نے سینے سے لگا لیا. اور آج بھی امام ہر ایک کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے، فقط حر کی طرح آنا سیکھ لے. حر سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے، کتنا بھی جرم کر چکا ہو لیکن حر سے بڑا مجرم نہیں ہے. لیکن اتنے بڑے مجرم کو اگر حسین سینے سے لگاتے ہیں تو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف حسین سے آ کر اپنا رابطہ جوڑنا چاہے انسان تو حسین آج بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے. ہم حسین ابن علی کے ہاتھ چومنے کی فکر میں، ہم حسین ابن علی کے ذریعے چومنے کی فکر میں، حسین تو وہ ہیں کہ آج بھی سینے سے لگانے کی فکر میں، مگر کوئی حر بن کے آنا تو چاہے حسین کی طرف، سینے سے لگا لیا. اور حر نے فوراً اپنے جرم کا ازالہ بھی کر دیا، جرم معاف ہو گیا، توبہ ہو گئی، استغفار قبول ہو گئی. اور صرف اپنی طرف سے قبول نہیں کیا بلکہ یستغفرک اللہ اس بات کی ضمانت بھی دے دی کہ نہیں میں نہیں، اللہ بھی مغفرت کر چکا ہے، اللہ بھی تجھے معاف کرے. اللہ کی بارگاہ میں حسین ابن علی نے دعا بھی کر دی. بس اب حر کو چاہیے تو یہ تھا کہ بہت مطمئن ہو کے چلا جاتا، لیکن نہیں، اور واقعی توبہ کرنے والا، چونکہ ہر توبہ کے بعد پھر اپنے جرم کا ازالہ بھی کرنا ہے، اس کو مٹانا بھی ہے، اس کو پاک بھی کرنا ہے. لہذا حر نے اپنے جرم کو اپنے خون سے پاک کرنا چاہا، کہا مجھے فوراً جانے کی اجازت دے دیں، مقتل میں جانے کی اجازت دے دیں. شاید حر کو ایک فکر اور لاحق ہے کہ خدا نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نگاہ کسی بچے پہ پڑ جائے، کسی بچے کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے، میں کن نگاہوں سے حسین ابن علی کے بچوں کو دیکھوں گا، کس نگاہ سے حسین ابن علی کے بچوں پر نگاہ کروں گا. اور حسین ابن علی بھی حر کی مجبوری سمجھ رہے ہیں کہ حر کو شرمندہ نہ ہونے دیں، لہذا روکنے کے باوجود بھی آخر میں مقتل میں جانے کی اجازت دے دی. اور حر مقتل میں چلا گیا، مقتل میں گیا، جنگ کی، شدید جنگ کی، سپاہی تھا، سپہ سالار تھا. یہ لوگوں کا کہنا تھا کہ کوئی پوچھتا کہ حر اس پورے لشکر میں کون سب سے زیادہ تیر بڑا انداز تیر انداز ہے تو میں تیرا نام لیتا. بہرحال حر ایسا تھا، دیر تک لڑی اور جا کے کہا کہ میں نے حسین ابن علی کو خط نہیں لکھا تھا، لیکن تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے خط لکھا تھا، لہذا آؤ پلٹ جاؤ. تم نے پلٹنے کا نمونہ بھی دیکھ لیا ہے، آ کر پلٹ جاؤ. لیکن پلٹنے کی تو کوئی بات نہیں تھی، حر کی طرف تیروں تلواروں کی بارش ہوئی. آخر میں حسین ابن علی جب پہنچے ہیں حر کے سرحانے، تمام زخموں کے کھانے کے باوجود آخری لمحے میں ہے، ایک احساس حسین ابن علی کو بھی تھا، کچھ احساس حر کو تھا، لیکن ایک احساس حسین ابن علی کو بھی تھا کہ حسین نے جب گھوڑے پہ لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو حسین ابن علی نے کہا تھا سکلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اور عرب میں یہ کلمہ سخت مانا جاتا ہے، حسین ابن علی سخت کلمے نہیں کہتے، لیکن حسین ابن علی اس ایک کلمہ کے ذریعے سے حر کی ہدایت کرنا چاہتے تھے، حر کی ہدایت کر دی، لیکن یہ احساس باقی تھا کہ حر کی ماں کا ذکر ہم نے کیا ہے. لہذا اسی احساس کے تحت جب حر کے سرحانے آئے تو آ کر ایک مرتبہ ماں کا اور ذکر کیا، لیکن اب انداز بدلا ہوا ہے. اب حر کہہ رہے ہیں اے حر تیری ماں نے تیرا بڑا اچھا نام رکھا تھا، انتا حر فی دنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر تھا آخرت میں بھی حر ہے. اے حر تجھ پر سلام ہو کہ اس طرح باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد علیہ.